بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على
میرے مرشد نے فرمایا کہ عرب کے اندر حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اکبر صاحب دامت برکاتہم کا کہ تین لغت عرب میں عجیب ہیں بے مثال کثیر المعانی اس میں سے ایک ہے فلاح 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 کی کیا معنی ہے یہ جو ہم کہتے ہیں یہ تو فلاحی کام کر رہے ہیں کہیں کنواں کھدوا دیا یا کہیں ڈبے دودھ کے تقسیم کر دیے تو اس کو کہہ دیا کیا فلاحی کام کر رہے ہیں لیکن فلاح کے معنی کیا ہیں صرف دوائی دینا یا دودھ کے ڈبے دے دینا یا زکات تقسیم کر دینا یہ صرف فلاح نہیں ہے بلکہ فلاح کے کیا معنی ہیں میرے شیخ نے فرمایا کہ تفسیر جلالین میں علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے تو انہوں نے فرمایا کہ تفلحون کے معنی ہیں اب دیکھیں معنی کتنے عجیب ہیں کہ تفلحون ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخرت کی جو کمائی کا مجموعہ ہے اس کا نام فلاح ہے دنیا اور آخرت کی کمائی کے مجموعے کا نام دنیا اور آخرت کی کمائی کے کامیابی کے مجموعے کا نام فلاح ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی کے مجموعے کا نام فلاح ہے لعلکم تفلحون اللہ نے یہی فرمایا کہ دیکھو اے ایمان والو سود مت کھاؤ سود مت کھاؤ واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو تم اللہ سے ڈرو جس چیز کو اللہ نے حرام کیا اس میں جرت کیوں دکھاتے ہو تو کیوں کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا اگر تم اللہ سے ڈرو گے تو لعلکم تفلحون تو تم فلاح پا جاؤ گے یعنی ای تفوزون فی الدنیا والآخرہ یعنی دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی مل جائے گی اور اللہ کو ناراض کر کے واللہ میرے مرشد نے فرمایا کہ اللہ کو ناراض کرنے والا دنیا میں بھی چین سکون نہیں پا سکتا دنیا کی مان لو کہ اسباب ہوں گے اسباب سکون ہوں گے لیکن یہی اسباب سکون اس کی بے چینی اور بے سکونی کا ذریعہ بن جائیں گے لہذا آگے کے فرماتے ہیں وَتَّقُ النَّار اور آج جہنم کی آگ سے بھی ڈرو اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ارے مومن یہ تیرے لیے نہیں ہے یہ نافرمانی اور سرکشی کرنے والوں کے لیے لہذا تو جہنم کی آگ سے ڈر یہ تیرے لیے نہیں ہے لہذا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات فرمائی میں نے اپنے مرشد سے سنا کہ بعض مومن بھی جہنم میں جائیں گے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مومن بھی جہنم میں جائے گا اور کافر بھی جائے گا تو دونوں کا جانے کا کیا فرق ہوا دونوں کے جانے کا کیا فرق ہوا بھائی مومن بھی جا رہا ہے کافر بھی جا رہا ہے تو اس کو ایک حضرت نے مثال پیش کی وہ تو بعد میں پیش کروں گا ایک مثال اور سمجھاتا ہوں کہ دیکھو جب کوئی جیل میں ہوتا ہے جیل میں تو جب وہ جیل میں جاتا ہے ایک قیدی ہے وہ قید میں ہے اسیر ہے اور جیل میں ہے اس کو لوگ میں ملاقات کے لیے بھی جاتے ہیں کھانا بھی کھا دینے جاتے ہیں یا ایک بندہ ہسپتال میں داخل ہے تو اس کا تیماردار بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے یا بعض مرتبہ لوگ اس سے ملنے بھی جاتے ہیں تو وہ اس ہسپتال میں اس کو رہنا نہیں ہے صرف کھانا دینے جا رہا ہے یا اس کی تیمارداری کر رہا ہے یا تھوڑی دیر ملاقات کے لیے جاتا ہے لیکن جب ملاقات کے لیے بھی جاتا ہے ہسپتال جانے والے پر کیا گزرتی ہے ایک کیسی کیفیت ہوتی ہے وہ وہاں سے پناہ مانگتا وہ باہر نکلتا ہے چاہے جیل سے ہو کورٹ سے جیل سے کورٹ سے اور ہسپتال سے یعنی تھانے سے کورٹ سے اور ہسپتال سے اللہ ان تینوں جگہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے تو اب وہ پناہ مانگتا ہے تو فرمائے اسی طرح سے جو جہنم کے اندر جائے گا مومن وہ برائے عذاب نہیں جائے گا وہ تعذیباً نہیں جائے گا تعذیب کے لیے نہیں جائے گا یعنی عذاب کے لیے نہیں جائے گا بلکہ تہذیب کے لیے جائے گا تہذیب میں عین ہے اور تہذیب میں ہا ہے یعنی اس کو مہذب اور سوفسٹیکیٹڈ بنایا جائے گا انگریزی کا لفظ ہے نا کہتے ہیں یار یہ بہت ہی ویل مینرڈ بنایا جائے گا، کیونکہ جنت کے اندر، جنت کے اندر بےہدا نہیں جا سکتا اور بد تہذیب نہیں جا سکتا، لہذا وہاں پر مہذب ویل مینرڈ اور متطہیر اور تزکیہ جس کا ہو چکا وہ جائے گا. لہذا مومن کے لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ مومن کے لیے جہنم، جو مومن جائیں گے ان کے لیے جہنم برائے عذاب نہیں ہے بلکہ بطور ڈرائی کلینر کے، یعنی ان کی صرف صفائی ہوگی، لہذا ان کو وہ چیز محسوس نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ اس وقت میں بھی ان پر ایک ایسی حالت طاری کر دیں گے کہ جس سے ان کو پتا بھی نہیں چلے گا، اور لیکن وہاں نہا دھو کر صاف ستھرے ہو کر واپس آ جائیں گے. جیسے میرے شیخ نے سنایا کہ ایک فقیر تھا، تو صبح صبح نکلا، اللہ کے نام پر دو روٹی دے دو. تو اب وہ چلتے چلتے ایک شہر میں پہنچا، اس شہر کا جو بادشاہ تھا وہ اس کا انتقال ہو گیا تھا، تو پارلیمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ کل صبح شہر کے دروازے پر جو سب سے پہلے آئے گا اس کو ہم وزیر بنائیں گے اور بادشاہ بنائیں گے اپنا. اب یہ اپنی ڈیوٹی کے لیے صبح صبح اٹھا، باقی سب کا تو آفس 11 بجے کھلتا تھا، بزنس پہ جاتے تھے، فقیر اپنی صبح صبح جگہ بنا لیتا ہے، کیونکہ صبح صبح دفتر گزرنے والوں کو کہتا ہے کہ بھائی اللہ کے نام پر اپنا صدقہ دے جا، تو ڈر کے مارے پیسے نکال کر دے دیتا ہے، کہتے میں تیرے لیے دعا کروں گا تیرا حال اچھا ہو جائے گا. بھائی تو اپنے لیے بھی تو کچھ دعا کر، تو اپنا بھی تو کچھ حال اچھا کر، تو ہمارا ہی ساری قسمت، جیسے قسمت بنانے والے ہیں. اب کہتے آئیے اپنی قسمت کا حال بنا، اپنی قسمت اچھی کیجئے، اور خود دیکھو تو بےچارے فٹ پاتھ پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے وہ کسی کو بنگلہ کہاں دلائے گا؟ تو ذرا سوچنے کی ایک عقل کی بھی بات ہے کہ جو خود فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہوا ہے اور دوسروں کی قسمت جو ہے وہ بنانے کی باتیں کر رہے ہیں. تو اب وہ جو ہے وہ فقیر پہنچا صبح صبح، تو اس نے دیکھا جیسے ہی دروازے کے قریب پہنچا، میرے مرشد نے واقعہ سنایا، جب دروازے پر پہنچا تو وہاں پر سی آئی ڈی گھوم رہی تھی، اس نے فوراً اس کو پکڑ لیا. اب وہ پریشان کی، یا اللہ یہ کیا معاملہ؟ اس نے کہا میرے باپ کی توبہ، آئندہ میں بھیک نہیں مانگوں گا لیکن مجھ کو چھوڑ دو. کہا نہیں ابھی تمہیں ہمارے ساتھ چلنا پڑے گا خاص. اب اس کو لے کر گئے شاہی حمام میں، یعنی شاہی باتھ روم میں، پریزیڈنٹ ہاؤس میں، کے پریزیڈنٹ ہاؤس کے خاص واش روم اور باتھ روم لے گئے اس کو. پھر وہاں پر اس کو سب نے مل کر پکڑ کر مل کے نہلایا، کیونکہ کتنے برسوں کی میل لگی ہوئی تھی اس پر، وہ تو ظالم نہاتا ہی نہ تھا. تو اب اس کے بعد جب اس کو نہلایا تو وہ ڈر گیا، اس نے کہا لگتا ہے خاص قسم کی ٹھگائی ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے تو میل اگر جسم پر ہوتی تو ڈنڈے آرام سے لگتے، یہ تو میل بھی اتار رہے ہیں، لگتا ہے کوئی خاص دھنائی ہونے والی ہے. اس نے کہا بھائی خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ بھیک نہیں مانگوں گا، کہیں اور چلا جاؤں گا، میں اپنا کوئی اور کیا تلاش کر لوں گا. انہوں نے کہا خاموش بس سن چپ. اس کے بعد شاہی حمام میں اس کو نہلایا، پھر شاہی لباس اس کو پہنایا اور شاہی خوشبو لگائی گئی. اس کے بعد اس کو ایک وزیر اعظم آیا، اس نے کہا جناب مبارک ہو، آپ کو اس ملک کا بادشاہ بنا دیا گیا. تو اس نے کہا یا اللہ یہ آج کیا معاملہ ہے، میں جاگتا ہوں یا رب یہ خواب دیکھتا ہوں. میرے شیخ جب پہلی دفعہ حج کے لیے حاضری ہوئی تو جب طواف کیا تو حضرت نے یہ شعر اسی وقت موضوع ہوا، اس وقت کا کعبہ شریف کا شعر ہے حالت طواف میں، اور پہلے حج کا شعر ہے میرے مرشد کا، کہ کہاں میری قسمت، کہاں میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، کہاں میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہاں یہ میری قسمت یہ طواف تیرے گھر کا، میں جاگتا ہوں یا رب یا خواب دیکھتا ہوں. کہ بندہ اتنا کمزور، میرے مرشد نے سنایا کہ ایک چوٹی نے، ہندوستان کی چوٹی تھی، وہ اللہ سے روتی تھی کہ اللہ میں تیرا گھر دیکھنا چاہتی ہوں، لیکن میرے اندر اتنی سکت نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ میں تیرے گھر پہنچ سکوں، تو ہی کچھ سبب بنا دے، تو کوئی اسباب پیدا فرما دے کہ جس سے میں تیرے گھر پہنچ جاؤں، میں کمزور اور ناتواں ہوں، میں اگر چلنا شروع کروں تو میری 100 پشتیں گزر جائیں گی لیکن ہم وہاں نہیں پہنچ سکیں گے. تب ماں رومی حضرت تھانوی فرماتے رحمت اللہ علیہ، راوی میرے مرشد ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس چوٹی کی دعا اللہ نے قبول کر لی، اور خانہ کعبہ کے حرم شریف کے کبوتر کو اللہ نے حکم دیا کہ جا ہندوستان، ہندوستان میں فلاں جگہ جا اور وہاں بیٹھ جا. چوٹی کے دل میں ڈالا ایک کبوتر, حرم شریف کا کبوتر آ رہا ہے, اس کبوتر کے پاؤں سے لپٹ جا, چمٹ جا, چپٹ جا, لپٹ جا, چمٹ جا, چپٹ جا, اور آنکھیں بند کر لینا. اس کے بعد بس چوٹی نے ایسے ہی کیا, اور اس کے بعد کبوتر نے کبوتر اڑا, اڑ کر وہ حرم شریف پہنچا. بس جب چوٹی نے آنکھیں کھولی تو اللہ تعالیٰ کا گھر اس کے سامنے تھا, خانہ کعبہ اس کے سامنے تھا. بس میرے مرشد نے فرمایا کہ اسی طرح سے یہ اللہ والے جو ہیں یہ عرش اعظم کے کبوتر ہیں, ان کی روح مثل کبوتر کے ہے جو اڑتی ہے, لیکن ان کے اڑنے کے جو پر ہیں وہ نظر نہیں آتے. ماں جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ سیر زاہد ہر مہے یک روز ارا, سیر زاہد ہر مہے یک روز ارا, جو زاہد خشک ہے وہ ہر مہینے میں جو عبادت کرتا ہے اور اللہ کا راستہ طے کرتا ہے, لیکن ہر ایک مہینے میں ایک روز کی مسافت طے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف چلتا تو ہے لیکن ایک مہینے میں ایک روز کی مسافت طے کرتا ہے. اور سیر عارف اور اللہ والوں کی فرماتے ہیں, ماں رومی ہیں یہ, ماں رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ, اور عارف اور اللہ والے جو اللہ کے جو روحانی کبوتر اللہ تعالیٰ کے, تو ان کا یہ عالم ہوتا ہے ہر دمے ہر سانس میں ان کی پرواز عرش اعظم تک ہوتی ہے. ہر دمے تا تخت شاہ, ہر دمے تا تخت شاہ, سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ, یہ ان کی پرواز ہوتی ہے. میں نے فرمایا کہ تم بھی کسی اللہ والے کے دامن سے لپٹ جاؤ, اس کے قدموں سے چمٹ جاؤ, چپٹ جاؤ, لپٹ جاؤ, اور پھر اپنی آنکھ بند کر لو, اپنا کان بند کر لو, کیونکہ ہوا کی سائیں سائیں سے کان میں بھی ہوگا. زیادہ جہاز میں جو ہے وہ کان میں دے دیتے ہیں کیونکہ کان میں ڈال لو, کوئی شکایت کرتا ہے جی کان میں مجھے میرا کان بند ہو رہا ہے, سائیں سائیں ہو رہی ہے, تو وہ آلہ دیتے ہیں وہ کان میں ڈال لو, آواز بند ہو جاتی ہے. تب کیا آنکھیں بند کر لے, کان بند کر لے, ساری دنیا سے اب سنے تو اپنے شیخ اس اللہ والے کی سنے, اور دیکھے تو اس اللہ والے کو دیکھے. اس کے بعد میرے دوست جب آنکھ کھلے گی تب وہ کہے گا کہ تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراوا کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. تو میرے دوستو اللہ نے فرمایا واتقوا النار, بیچ میں کوئی بات رہ تو نہیں گی, ہاں فقیر کی بات. تو اس فقیر کو اس کے بعد کہا کہ جناب آپ کو بادشاہ بنا دیا گیا, تو اس نے کہا اللہ میری قسمت. اب اس فقیر کو دربار میں لے کر چلے, دربار میں بیٹھا, میرے مرشد نے سنایا فیصلے کیے سب درست اور صحیح فیصلے کیے, بالکل ایسے ہی جیسے ہمارے حکمران کہتے ہیں ہمارا جو فیصلہ ہے وہ بالکل صحیح اور درست ہے, لیکن وہ اس نے بادشاہی فیصلے درست کیے. بہرحال اس کے بعد جب 12 بجے دربار برخاست ہوا تو اس نے 2 وزیروں کو بلایا, او وزیر ادھر آؤ میرے بغل میں بازو دو اور مجھے شاہی محل تک لے کر چلو. وزیر حیران, اس نے کہا حضور, کیونکہ ایسے ہی ان کا جو پہلے بادشاہ وہ ایسے ہی کہتا تھا, وہ حیران ہو گیا کہ یہ سات پشت کا فقیر, یہ سالہ کیا جانے بادشاہت کیا ہوتی ہے, یہ سالہ کیا جانے کہ بادشاہت کیا ہوتی ہے, اس نے تو کبھی خواب میں بھی شاہی محل نہ دیکھا ہوگا, شاہی محل تو دور کی بات, خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا. تب اس نے کہا حضور, وزیر نے کہا حضور جان کی امان پاؤں, کیونکہ اب تو بادشاہ ہے, جان کی امان پاؤں تو ایک بات عرض کروں کہ آپ موجودہ بادشاہ سابقہ فقیر ہیں لیکن اب بادشاہ ہیں, پہلے تو تھے لیکن اب تو بادشاہ ہیں, لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کبھی شاہی محل کا منہ بھی نہ دیکھا ہوگا, بادشاہ کو بھی نہ دیکھا ہوگا, شاہی محل تو دور کی بات ہے خواب میں بھی نہ دیکھا ہوگا, لیکن یہ آداب شاہی آپ کو کس نے سکھائے کہ جب فیصلے کیے بالکل درست, اور اس کے بعد جیسے پہلے بادشاہ ہمارا کہتا تھا کہ ہماری بغل میں بازو ڈال کر ہم کو لے کر چلو, تو آپ نے بھی بالکل ویسے ہی فرمایا, اس کا کیا راز ہے؟ تب میرے شیخ نے فرمایا کہ ارے ظالم جو اللہ ہمیں بادشاہت دے سکتا ہے وہ آداب بادشاہت نہیں سکھا سکتا. بادشاہت جس نے اللہ نے دے دی تو آداب شاہی سکھانا اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ دادا فرمایا اللہ تعالیٰ سے اللہ کی دوستی اور ولایت مانگو, تقویٰ مانگو, اللہ کی دوستی ولایت مانگو, جو اللہ ولی بنا دے گا آداب ولایت بھی سکھا دے گا. اعمال اپال کردار اخلاق سب کچھ اللہ والوں جیسے عطا فرما دے گا. تو میرے دوستو اللہ نے کیا فرمایا واتقوا النار, کہ تم آگ سے بچو. تو بتایا تھا نا کہ وہ مومن کے لیے وہ آگ سب تہذیب کے لیے اس کو مہذب بنایا جائے گا, اس کو پتا بھی نہیں چلے گا. جیسے اس کو مہذب بنا کر پھر جو ہے وہ بادشاہت پہ بٹھا دے گا, بس اسی کو مہذب کر کے پھر جنت میں داخل کر دیا جائے گا, بس پھر وہاں پہ حوروں سے لپٹتا پھرے گا. وہاں پہ پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہ ایک دن ہم جہنم میں گئے تھے. جب حور سامنے آئے گی وہ کہے گا وہ سامنے ہے, نظام حواس برہم ہے, نہ آرزو میں سکت ہے نہ عشق میں دم ہے. ساری جب حور کو دیکھے گا اس کا چما لے گا سب جہنم وہنم بھول جائے گا. ایسا بھائی آخر حور کا چما لے گا کہ نہیں لے گا, جائے گا کس لیے وہاں پر, یہ سب ہے. تو آخر اللہ تعالیٰ نے اس کے ہونٹ, اس کی گردن قرآن شریف حدیث شریف میں کیوں اتنا ذکر ہے؟ مطلب یہ کہ لالچ دلائیے ارمیاں, لالچ کر, شوق کر اس کا کہ تو کیا گلے سڑنے والی کے پیچھے مرتا ہے. وہ ایسی حور ہم نے تیرے لیے رکھی ہوئی ہے کہ نہ جو ہگے گی, جو نہ موتے گی, نہ جو پاد مارے گی, اور جو ہے وہ باقرہ ہوگی, ایسی حسین ہوگی. اگر دوپٹہ زمین دنیا میں آسمان دنیا پر دوپٹہ آ جائے, سورج کی روشنی مان پڑ جائے اس کے حسن کے سامنے, تو کیا وہ دیکھ, یہ گلنے والی اگر پاد مار دے سارا عشق کا بھوت اتر جائے گا. بڑا جن کے پیچھے پاگل کی طرح الو بنا گھومتا ہے. تو اللہ نے فرمایا وَتَّقُ النَّارَ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ, اور فرمایا آگے دیکھ اگر تو چاہتا ہے رحم فلاح کے لیے تو کیا فرما دیا کہ اللہ سے ڈرو, تقوی اختیار کرو تو تمہیں فلاح مل جائے گی دنیا وقت کی, اور اگر چاہتے ہو تم پر رحمت ہو جائے تو واتی رسول اللہ کے رسول کی فرما برداری کر لو. یعنی جو اللہ کے سفیر, اللہ تعالیٰ کے سفیر رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو لے کر آئے, ارے تو ان کی فرما برداری کر لے تو کیا ہوگا, لعلکم ترحمون, تب تجھ پر رحم کیا جائے گا, تو رحم کرنے والوں سے میں ہماری رحمت تجھ پر ہو جائے گی. اور فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ, اور اپنے رب کی طرف بھاگو, سارعوا یعنی آہستہ مت چلو, دوڑ لگاؤ, تیزی سے بھاگو, اللہ کی فرما برداری بے آگے بڑھو, جلدی سے آگے بڑھو. ایسا نہ ہو آہستہ آہستہ مت چلو, ہاں ہاں ابھی کر لیں گے نہیں, دوڑ لگاؤ, سارعوا, اللہ فرما رہے دوڑ لگاؤ, اللہ کی مغفرت حاصل کرو اور جنت مانگو. اس کی وسعت اتنی ہے, زمین و آسمان سے زیادہ اس کی وسعت ہے. اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے جنت؟ اعدت للمتقین, اللہ کے عاشقوں کے لیے تیار کی گئی ہے. لہذا تو عاشق والی ادا دکھا, دوڑ لگا, نہ ٹھہرا, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ. میرے شیخ نے فرمایا یہ ایک دیہاتی کا شعر ہے, اللہ والوں کی صحبت میں رہتا تھا, اس نے کیا کہا, نکل بھاگا تیرے کوچے کی جانب تیرا دیوانہ, نہ ٹھہرا ایک دم جنت میں, وحشت اس کو کہتے ہیں. یعنی اگر اللہ, اگر آپ جنت میں ہم کو نہ ملے تو جنت آپ کے بغیر بھی ہم کو پھکی ملے معلوم ہوگی. یہ اللہ کے عاشقوں کا مقام ہے کہ ان کو تو اللہ کے دیدار کا اتنا شوق اور ذوق ہے کہ جنت میں اگر اللہ کا دیدار نہ ملے, ملے گا یقیناً, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت میں ہوگا. لیکن اللہ کے عاشقوں کا فرمایا اس نے کہ اگر اللہ کے عاشقوں جنت میں اللہ نہ ملے تو ان کے لیے جنت بھی پھیکی معلوم ہوگی. للمتقین, اور عاشقوں کی علامت ہے, علامت سنو, الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں, جب ہاتھ کشادہ ہوتے تب بھی خرچ کرتے ہیں اور کڑکی ہوتی ہے تب بھی خرچ کرتے ہیں. یہ تھوڑی کہ جب پیسہ ہے تب تو دیا, کڑکی ہوئی تب نہیں دیا, جب زیادہ ہے زیادہ دیتے ہیں, جب کم ہوتا ہے کم دیتے ہیں, یہ ان کی علامت ہے, کنجوس نہیں ہوتا. اس لیے بزرگوں کا اجماع ہے اس بات پر, اللہ والوں کا اجماع ہے کہ بخیل اور کنجوس آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا, کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. ایک کنجوس اور ایک انتقام لینے والا, انتقام لینے والا جو انتقام لیتا ہو کہ خاندانی دشمنی دیکھیں گے, ہم بھی جانتے نہیں ہم کیا چیز ہیں. تو خاندانی دشمنی کرنے والا, انتقام لینے والا, یہ شخص کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا, اور بخیل کنجوس آدمی کبھی ولی اللہ نہیں بن سکتا. یہ دو آدمی, اس لیے اللہ نے عاشقوں کی علامت پر بیان فرما دی, ارے یہ ہمارے عاشق ہیں, یہ تو خرچ کرتے ہیں, جب کشادگی ہوتی ہے تب بھی, اور جب کڑکی ہوتی ہے تب تھوڑا دیتے ہیں, کشادگی ہوتی ہے تو زیادہ دیتے ہیں. یہ تھوڑی کہ کڑکی ہے تو بالکل ہی کڑک ہو گئے, کڑک مرغی ہوتی ہے جو انڈا نہیں دیتی, تو نہیں ایسے نہیں ہے. اور والکاظمین الغیظ, اور ان کی ایک علامت اور بھی ہے, ان کے عشق کی ادا یہ بھی ہے کہ جب ان کو غصہ آتا تو ہے, ان کو غصہ آتا تو ہے, لیکن یہ اپنے غصے کو ضبط کر دیتے ہیں, پی جاتے ہیں. یہ قدموں کے معنی ہیں, یہ شد راس القربتی عند امتلائیہ, کہ یہ عرب لوگوں کا محاورہ ہے کہ جس وقت مشک بھر جاتی, پانی بھرا مشک بھرنے لگی, تب مشک بھر جاتی تھی نا تو اس کا منہ بند کر دیتے تھے. تو کیا مطلب, ان کے اندر تو غصہ آتا ہے, اندر غصہ آتا ہے لیکن کیا کرتے ہیں, اپنا منہ بند, اپنی آنکھیں بند, اپنے ہاتھ پاؤں بند کر اور اپنی زبان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں. نہ زبان سے گالی اور تڑاک تیری ماں تیری بہن, نہ آنکھوں سے لالی دکھائی, نہ کان جو ہے وہ کانوں سے دھواں نکلنے لگا, نہ ہاتھوں سے اس کی ٹھکائی لگائی. یہ قسم کا یہ ہے, اس کا نام قسم غیظ, غصہ پی گئے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہ غصہ آئے نہیں, اب کہے کہ ایسے کہ ہاں جی اچھا یہ مارا یہاں پہ بھی مار لو, یہ نہیں ہے. غصہ آتا ہے لیکن غصے کے اپنے موقع پر استعمال کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ بیوی بچے معصوم بیوی بچوں پر کمزوروں پر جو ہے وہ پاگل کی طرح کتے کے بنے ہوئے ان کی ٹھکائی کر رہے ہیں اور پاگلوں کی طرح مارے جا رہے ہیں, ایسا نہیں ہے, بلکہ ضبط کر جاتے ہیں کاظمین. اور دوسری علامت ہے یہ نہیں کہ سب غصہ کر ضبط کیا, بلکہ ولعافین عن الناس معاف بھی کر دیتے ہیں, کیونکہ دل میں کینہ نہیں رکھتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں. اور واللہ یحب المحسنین, صرف یہی نہیں چونکہ جس پر غصہ آتا ہے اس کو شرمندگی ہوتی ہے, دیکھو اس نے مجھ سے انتقام نہیں لیا اور میری نالائکی کی وجہ سے اس نے جو ہے وہ غصہ تو آیا لیکن مجھے انتقام لیا, مجھے معاف بھی کر دیا, لہٰذا اس کو شرمندگی ہوتی ہے نا, اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے واللہ یحب المحسنین اس پر کچھ احسان بھی کر دیتے ہیں. کیا مطلب, اس کو شرمندگی ہوتی ہے یار یہ شاید مجھ سے ناراض ہوگا اس لیے جو ہے وہ اس نے مجھ پر غصہ نہیں کیا, نہیں احسان کر دیتا ہے, وہ خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں اس کا مطلب یہ ابھی بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. اللہ اکبر. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے پوتے کا واقعہ ہے کہ وضو کر رہے تھے, علامہ علوسی نے لکھا ہے, میں نے اپنے مرشد سے سنا ہے, فرمایا کہ وضو کر رہے تھے, باندھی ایک وضو کرا رہی تھی تو وضو کا جو لوٹا تھا وہ لگ گیا سر پہ لگا, اب ان کو غصہ آیا, ایسی ٹیڑھی نظر سے دیکھا, تب وہ باندھی بھی قرآن شریف کی پڑھنے والی تھی, اس نے کہا ابو القاظمین الغیظ, کہ وہ لوگ ہیں کہ جو غصے کو ضبط کر جاتے ہیں, کظم کرتے ہیں. تو کیا فرمایا, کظم تو غیظی, میں اپنے غصے کو پی گیا, قدم تو گئی تھی. تب اس نے کیا کہا, اس نے پڑھا والعافین عن الناس, تب آپ نے فرمایا قد عفوت عنک, یعنی لوگوں کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں, قد عفوت عنک, یا میں نے تجھ کو معاف کیا, واللہ یحب القر, آگے اس نے پڑھا, اس نے کہا چوٹ لگی ہے, یہ جو ہے ایک اللہ والے کا پوتا کس مقام پر ہوگا, تب وہ بھی تب اس نے کیا پڑھا, واللہ یحب المحسنین, اور احسان بھی کر دیتے ہیں, تب فرمایا جا میں نے تجھ کو آزاد کیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے شیخ زین العابدین, ان کو انہی کا شہد ہے, حضرت علی بن حسین بن علی یہ ان کا نام ہے, حضرت علی بن حسین بن علی شیخ امام زین العابدین انہی کو بولتے ہیں, واللہ عالم خیر. حضرت علی بن حسین بن علی یہ ان کا شجرا ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پوتے یہ ان کا واقعہ علامہ علوسی نے لکھا. تو اچھا یہ تو ہوں گے نا علامت غصے کے متعلق, پاگل نہیں بنتے. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تم غصے کو ضبط کرو مخلوق پر تو اللہ تم پر غصے کو ضبط کرے گا. دادا آئے غصہ ضبط کرتا ہے, یہی کمال ہے, یہ اخلاق سیکھنے کی چیز ہے, یہ اللہ کے عاشقوں کی علامتیں ہیں. دو ایک اب آگے فرماتے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ, جب ان سے مخلوق کے حقوق میں کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے, یا او ظلموا انفسهم, یا اپنی جان پر ظلم کرتے ہیں, تو ذکر اللہ, اللہ کو یاد کرتے ہیں. کیا مطلب, ذکروا عظمتہ ووعیدہ, اللہ تعالی کی عظمت کو یاد کرتے ہیں اور اللہ کے وعیدوں کو یاد کرتے ہیں, ذکروا جلالہ فہابوا, اللہ کے جلال کو یاد کرتے ہیں اور ڈر جاتے ہیں, ذکروا ارض علی تعالی شانو, اللہ کے سامنے اپنی پیشے کو یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالی کے سامنے اپنی پیشی کو یاد کرتے ہیں. نمبر تین اور نمبر چار, ذکروا سوالہ بذنبہ یوم القیامہ, اور قیامت کے دن کی پیشی کو یاد کرتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا ظالم یہ حرکت تو نے کیوں کی تھی, یہ کام تو نے کیوں کیا تھا, بس اس پیشی کو یاد کرتے ہیں اور پیشی کو یاد کرتے ہیں. نمبر تین اور چار ہو گئے, اور نمبر پانچ, ذکروا جمالہ فاستحیوا, اللہ کے جمال کو یاد کرتے ہیں اور حیا آ جاتی ہے ان کو. یہ چار یہ پانچ تفسیریں پیش کر دی, یہ پانچ تفسیریں. تب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ ذکر اللہ کے معنی یہ نہیں ہے کہ جو جب تک تفسیر نہ دیکھے گا, اللہ والوں کی سے تفسیر نہ سیکھے گا تب تک تفسیر سمجھ میں نہیں آئی. یہ نہیں کہ گناہ ہوا کریں اللہ 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 کہ جی کیوں, جس قرآن مجید میں لکھا ہے جب گناہ ہو جائے تو پڑھو اللہ اللہ, یہ اللہ اللہ نہیں ہے. مطلب یہ کہ کسی کا حق ہے تو حق واپس کرتے ہیں, کسی کو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کوئی کوتاہی نافرمانی کی, کسی ماں بہن بہو بیٹی کو دیکھا تو پھر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں. تو پھر کیا, فاستغفروا لذنوبهم, پھر اپنے گناہ پر مغفرت مانگتے ہیں, فاستغفروا, استغفار اللہ سے طلب کرتے ہیں کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, میری نالائکی کو معاف فرما دیجئے. پھر اللہ نے عجیب بات فرماتے ہیں میں اصر ذنوب الا اللہ، ارے ظالم ذرا یہ بھی سوچ لینا کہ کون ہے ہمارے سوا جو تیرے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے. پھر آگے کیا فرمایا، ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون، اور یہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اصرار کرنے والوں سے ایک ہے اصرار لغوی، ایک ہے اصرار شرعی. اصرار لغوی کیا ہے؟ ایک ہی کام کو بار بار کرنے سے کہتے ہیں یہ اصرار کرتا ہے، اور اصرار شرعی کو کہتے ہیں الاقامۃ علی القبی بدون الاستغفار والتوبہ، یعنی اللہ کی نافرمانی پر قائم رہنا بغیر توبہ استغفار کے، یعنی معافی نہیں مانگتا تو عورتوں کو دیکھ رہا ہے، فلمیں دیکھ رہا ہے، داڑھی منڈا رہا ہے اور گناہ کر رہا ہے، شلوار ٹخنوں سے نیچے ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے لیکن اللہ سے معافی نہیں مانگتا. لیکن وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ میری مدد فرما میں گناہ چھوڑ دوں گا، لیکن پھر اپنے نفس کے ہاتھوں بے بس ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ رابعہ فرماتے ہیں میں افرا من استغفرا، کہ وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے جو استغفار کر لے. ولو عاد سبعین مرتن، کہ اگر اگرچہ ایک دن میں 70 مرتبہ وہ استغفار کرے، وہ اصرار کرنے والوں سے نہیں ہے. جب گناہ ہوتا ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو وہ اصرار کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اللہ نے فرمایا ان کی جزا کیا ہے، اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، ان کی جزا ہے کہ اللہ کی طرف سے ان کے لیے معافی ہے، مغفرت ہے کہ اللہ ان کو بخش دیں گے، ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے ان کے لیے. اور وہ جنات تجری، اور ایسی جنت ہے تجری من تحتی الانہار، اور ایسی جنت ان کے لیے ہے کہ جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، نہریں انہار. یہ چار قسم کی نہریں تو خود قرآن شریف میں 26 پارے میں ذکر ہے کہ وہ نہریں اس کو ہوگی. اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے کیوں بیان فرمایا، بس آگے یہی آگے مختصر کر کے پیش کروں، کیونکہ اکثر لوگوں کو جمعی آ رہی ہے، کچھ لوگ گھڑی کو دیکھ رہے ہیں، کچھ اپنی ٹانگیں دبا رہے ہیں، کچھ نیند میں جو ہے وہ ڈوبے ہوئے ہیں، لہٰذا اس لیے مختصر کرتا ہوں. اللہ نے یہ کیوں فرمایا، ھذا بیان للناس، کہ یہ لوگوں کے لیے اللہ نے بیان فرمایا. کیوں؟ وہدا و موعظہ، تاکہ وہ ہدایت پائیں اور اس سے نصیحت حاصل کریں. وہ موعظۃ للمتقین، لیکن یہ بھی قسمت والوں کے لیے، یعنی اللہ کے عاشق اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں. لاؤ کتاب لے کے آؤ، جلدی کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو نماز کے اندر آستین چڑھانا ایسے یا تھوڑا موڑنا یہ مکروہ ہے. لہٰذا گرمی تو بھائی سبھی کو لگتی ہے، لہٰذا گرمی نماز کا خیال رکھے کہ اس میں آستین نہ چڑھائے، مکروہ ہے. اور مکروہ کے معنی یہ ناپسندیدہ، جیسے پخانا ناپسندیدہ ویسے مکروہ ناپسندیدہ. بیشتی زیور کا 7 حصہ اس کو پڑھنے کا معمول بنائے، ہر آدمی بیشتی زیور حاصل کرے. مجھ سے نہ مانگنے آ جانا کہ تم نے مشورہ دیا تھا لاؤ بیشتی زیور دو ہم کو. اب یہ بھی ہماری ذمہ داری، حکیم نسخہ لکھ کر دے گا تو کیا دوا بھی اپنی طرف سے دے گا؟ لہٰذا یہ نسخہ ہے کہ بھائی یہ بیشتی زیور لو اور 7 حصے کا روزانہ مطالعہ کرو، خود بھی کرو، اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دو تم پڑھ لو. لہٰذا بیشتی زیور خرے حاصل کرو، گھر میں رکھنے والی چیز ہے. بیشتی زیور یہ گھر میں رکھنے والی چیز ہے، لیکن پھر بتاتے ہیں مجھ سے نہ مانگنے آنا. کہ کیا تھا مولوی صاحب مشورہ دیا لاؤ اب دو. جیسے ایک صاحب تھے، حضرت نے ان سے فرمایا کہ جاؤ تم چلے پر جاؤ. اب وہ چلے پر چلے گئے، پھر حضرت فرمایا 3 چلے کے لیے جاؤ. 3 چلے کے لیے گئے تو ایک چلا جب ہوا تو حضرت کو خط لکھا کہ ایک چلے پر گیا تھا، میرا اتنا خرچہ ہوا، لائے پیسہ دیجیے. آپ کو حضرت نے کہا تعلیم کو دیکھو کہ یعنی یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کیا کہ حکیم نسخہ لکھ کر دے کہ جاؤ بھائی بادام کا کشتہ اور ماجون اور موتی والا ماجون کھاؤ. تو انہوں نے حاضر لائی صاحب آپ نے کہا تھا کہ یہ ماجون کھاؤ تو میرا اتنا خرچہ ہوا، لائی پیسہ دیجیے. اللہ ایسے کم فہموں سے بچائے. اچھا جناب، یہ عبادت کا سوارنا اس میں ہے کہ نماز کا بیان عمل، نماز اچھے وقت پر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، جی لگا کر پڑھو. نماز اچھے وقت پر پڑھو، یہ نہیں کہ اب بیٹھے ہوئے ایک دم سے پھر اب وہ 2 منٹ رہ گئے جلدی سے اٹھے پیشاب کرنا، اب پیشاب بھی کرنا ہے اور وضو بھی کرنا ہے. نہیں میرے دوستو، ذرا پہلے سے تیار کر کے مسجد میں آ جائے، زیادہ ثواب ملے گا. تو انشاءاللہ تعالی میں یقین دلاتا ہوں پیٹ نہیں خراب ہوگا. نماز اچھے وقت پر پڑھو، رکوع سجدہ اچھی طرح کرو، جی لگا کر پڑھو. جی یعنی اپنا دل لگا کر پڑھو، یعنی دل کو لگاؤ. دل کا لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ لگانا ضروری ہے، یہ مسئلہ یاد رکھے. کہتے ہیں دل لگتا نہیں ہے تو کس نے کہا بھائی لگنا چاہیے؟ لگنا تو نہیں ہے، لگنا ضروری نہیں ہے بلکہ بولنا لگانا ضروری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے نا, لگنا اور لگانا میں فرق ہے, سمجھ میں آتا ہے نا. جیسے بعض لوگ بھنگن پر بھی عاشق ہو جاتے ہیں, ایسے بھی ہیں لوگ بھنگن پر بھی عاشق ہوتے ہیں, تو کیا ان کا دل لگتا نہیں ہے, بلکہ لگاتے نہیں ہیں, وہ لگ جاتا ہے. لگنا اور ہے لگانا اور ہے, وہ لگائیں گے تو شہزادی سے. اچھا جناب, نماز اچھے وقت پر پڑھو, رکو سجدہ اچھی طرح کرو, جی لگا کر پڑھو, ٹھونگے نہ مارے, جیسے مرغا ٹھونگے مارتا نا ایسے کر کے, ہے نا, جو وہ جب کھاتا ہے تو ایسے ایسے مرغی ٹھونگ مارتے ایسے ایسے کر کے, تو رکو سجدہ ایسے نہ کرے بلکہ اطمینان سے کرے. عمل, جب بچہ 7 برس کا ہو جائے اس کو نماز کی تاکید کرو, جب 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. لیکن مارنے کا طریقہ ہے, مارنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ بس تیری آج تو بس تو ہوگا یا میں ہوں گا, دونوں میں سے ہوگا. اس کے بعد خوب مار ٹکے ٹھکائی لگائی, اب اس کے بعد ہسپتال لے کر بھاگ رہے ہیں, تو ایسا مارنا جائز نہیں ہے. سر پر مارنا اور چہرے پر مارنا یہ جائز نہیں ہے, سر پر مارنا چہرے پر مارنا یہ جائز نہیں ہے. مارنا ہے تو دیکھ کر مارے, پہلے غصے کو دور کرے, اس کے بعد عقل استعمال کرے, عقل سے آ کر پھر دیکھے کہاں مارنا ہے, جس سے اس کو ادب بھی مل جائے اور اپنا نقصان بھی نہ ہو, اس کا بھی نہ ہو اپنا بھی نہ ہو, اور اس کو نصیحت مل جائے. صحیح ہے نا, مارنے کا بھی طریقہ ہے. لیکن اصل یہ ہے کہ جب بچہ, دیکھو شریعت کی تعلیم کیسی پیاری ہے, لیکن اصل یہ ہے کہ بچہ اپنے ابا ابا کو ہی دیکھتا ہے. اب بچے کو کہتے ہوئے تو جھوٹ بولتا ہے, شرم نہیں آتی بےودا, اور بات یہ کہ جھوٹ خود سکھاتے. جب ٹیلی فون آتا ہے تو ابا کو کہتے ہیں ابا آپ کے دوست کا فون آئے, تو کہہ دو کہ میں نہیں ہوں, تو کہتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں. بچہ کیا کہتے ہیں کہ ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر پہ نہیں ہوں, تو ہم خود سکھاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں بےودا جھوٹ بولتا ہے تو, شرم نہیں آتی. جھوٹ بولنا تو خود سکھایا, پھر بعد میں کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے. واہ عجیب, یہ تو منطق ہے, اللہ اس سے بچائے. اور دوسرا مسئلہ یہ, مار کا مسئلہ بتا دینا. دادا جو باپ کرے گا وہ اولاد ویسے ہی کرے گی, جو گھر میں ہوگا ہماری اولاد بھی ویسے ہی کرے گی. ایک بات, ہاں دوسری بات یہ کہ اولاد کو گالی نہ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا اولاد کو گالی دینے سے. اور آج کیا ہے کہ اپنی اولاد کو کیا کہتے ہیں, اپنے ہی لڑکے کو کہتے ہیں وہ حرامی, اپنی اولاد کو بولے تو سوچو کیا بولا, ذرا اس کا تصور کرے. تو اس لیے منع بھی, یہ بھی منع ہے کہ اپنی اولاد کو گالی مت دو. تو کچھ بولنا ہی ہے الو بول لو, لیکن الو کا پٹھا نہ بولو, کیونکہ اگر الو کا پٹھا بولے گا تو وہ تو الو کا پٹھا ہوا اور گالی دینے والا خود الو ہوا. نہیں میں الو تو میرا پٹھا, میں الو تو میرا بچہ, یہی معنی بنے نا. نالائق ایسے الفاظ ہے جو کہ جس سے اس کو ڈر بھی جائے گا کہ الو بول دے, کوئی تھوڑا بہت ہلکا پھلکا بول دے, لیکن زیادہ نہ دے اس کو. عمل, ایسے کپڑے یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا اچھا نہیں کہ اس کی پھول پتی میں دھیان لگ جائے. اب آپ مردوں کو بھی دیکھو جو ہے کڑھائی والے کپڑے, اب نماز میں بھی ایسے کپڑے کو کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کپڑے کیا ہوا. بالکل عورتوں کی طرح, جیسے جو ہے وہ ماڈل کر جو ہے وہ کیٹ واک کر کے دکھاتی ہے نا, تو اس طرح وہ اپنی نماز میں بھی بالکل ایسے ہی کرتے رہتے ہیں. لہٰذا ایسے کپڑے یا ایسی جائے نماز کہ جس میں دھیان اس طرف لگ جائے اس پر نماز نہ پڑھنی چاہیے. لہٰذا ہمارے یہاں امام کا اسی لیے لگایا, تاکہ امام جو ہے امام کے لیے دیکھو سفید چادر بچھائے گی نا, تاکہ اس لیے کہ امام کا دل کہیں اور نہ لگے, ورنہ امام کا دل کہیں اور پھنس جائے گا تو پھر مقتدیوں کو کہاں سے کہاں لے جائے گا. جناب, ایسے کپڑے یا ایسی جگہ میں نماز پڑھنا اچھا نہیں کہ اس کی پھول پتی میں دھیان لگ جائے. عمل, نمازی کے آگے کوئی آڑ ہونا چاہیے, اگر کچھ نہ ہو ایک لکڑی کھڑی کر لو یا کوئی اونچی چیز رکھ لو اور اس چیز کو دائیں یا بائیں ابرو کے مقابل رکھو. ابرو اس کو بولتے ہیں, یہ جو جس کو حسین و شاعر کہتے ہیں, یہ ابرو جو ہے بڑے قاتل ہوتے ہیں, یعنی حسین جب یوں کرتا ہے نا تو بڑے بڑے عاشقوں کو گرا دیتا ہے. یہ قاتل ابرو اس کا نام رکھا ہے, یہ تیر کمان سے اس کو تشبیہ کہتے ہیں, یعنی اس کی ابرو کی جو گہرائی اور گولائی جو ہے وہ مثل تیر کے ہمارے دل میں کھپ جاتی ہے, پھر مجبوراً لگاتا ہے کیا تیر جو ہے وہ دل میں گھساتا ہے اور اس کے نیچے لکھا ہوتا ہے زخمی دل. ایسے ہی نمازی کے آگے کوئی آڑ ہونی چاہیے, نمازی کے آگے کوئی یعنی آڑ. اسی طرح مسجد میں بھی نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ ایسا ہو کہ اگر کوئی آدمی کو گزرنا ہو تو اس کو تکلیف نہ ہو. ایسی نماز پڑھے کہ اگر کوئی گزرنا چاہے تو اس کو تکلیف نہ ہو. یہ نہیں کہ اب کھول کے کھڑے ہو گئے, اب جگہ گھیر کے کھڑے ہو گئے, اب بےچارا اگلا انتظار کر رہے ہیں, اس کی کوئی ضرورت ہے. اسی طرح سے فرض نماز کے بعد فوراً سنت شروع نہ کرے, دعا کے بعد تھوڑا سا توقف کر لے, تھوڑا سا انتظار, بہت زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا چاہیے, تھوڑا سا انتظار کر لے تاکہ اگر اگلی صف والے کو پیچھے گزر کر جانا ہو تو وہ گزر سکے. عمل. فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت نفل پڑھو. فرض پڑھ کر بہتر ہے کہ اس جگہ سے ہٹ کر سنت اور نفل پڑھو. لیکن اس میں بھی یہ خیال کرے پیچھے نمازیوں کا اور دوسرے نمازیوں کا یا جو جن کی رکعت رہ گئی ان کا بھی خیال کرے. عمل نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو, اوپر نگاہ مت اٹھاؤ. نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو. اب ایسے اوپر بھی دیکھتے رہتے پنکھا, بعض نے تو دیکھا ایک صاحب کو کہ ان کو گرمی لگی ایسے نا تو اوپر دیکھا کہ پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں. میں سچ کہہ رہا ہوں کہ نہیں کہہ رہا, ایسا کرتے ہیں نا. تو اب یہ حال ہے کہ نماز میں ادھر دیکھتے ادھر دیکھتے, وہ کوئی آدمی آیا تو اس کو دیکھتے ہو کیا کر رہا ہے, ایسے یوں دیکھتے رہتے. تو بھائی یہ اس میں منع ہے, اے اچھا کام نہیں ہے. نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو, اوپر نگاہ مت اٹھاؤ. نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو, اوپر نگاہ مت اٹھاؤ. اور جہاں تک ہو سکے جمائی کو روکو. یعنی جمائی جو منہ کھولتے نا ایسے کر کے, تو وہ اب کیا ہے کہ اس کا بھی ایک طریقہ ادب سکھایا وہ یہ کہ اگر جمائی آئے تو پہلا یہ کام کرے کہ اس کو روکنے کی کوشش کرے, پہلا کام. اور دوسرا کام یہ کرے اگر رکتی نہیں ہے تو منہ چھوٹے سے چھوٹا کھولے, چھوٹے سے چھوٹا. اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ آواز نہ نکالے, آواز نہ نکالے. تین باتیں, نمبر ایک تو روکنے کی کوشش کرے, رکتی نہیں ہے تو منہ چھوٹا کھولے, اور اگر منہ جو ہے منہ چھوٹا کھول لیا تو پھر اس کے بعد آواز نہ نکالے. ایسے کرتے نا, اب پورا منہ کھولتے ایسے کر کے. تو یہ منع حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا, ایسے مت کریں. اور نماز میں مسئلہ یہ, جب قیام میں کھڑا ہو تو سیدھے ہاتھ سے ایسے جمائے روکے, اور بقیہ پوری نماز میں الٹے ہاتھ کو ایسے روکے. سمجھ میں آ گئی نا. اور غیر نماز میں وہ اپنے الٹے ہاتھ کو اس طریقے سے رکھے. عمل جب پیشاب پخانے کا دباؤ ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لو پھر نماز پڑھو. یعنی اگر پیشاب پخانا لگا ہوا ہے تو پہلے اس سے فارغ ہو جائے. یہ نہیں کہ پوری نماز میں سوچ رہا ہے کبھی یوں, کیونکہ جب پخانا زور کا لگتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے کبھی یوں ہوتا ہے. ایک صاحب نے مجھ کو سنایا تھا, کہتے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہا کہ اسکول سے آ رہے تھے تو مجھے پخانا بڑا زور کا لگا اور گھر ابھی دور تھا. تو کہتے ہیں میرے ایک ساتھ دوست تھا, اس نے کہا کہ یوں کرو اپنی ناف پر ایسے ایسے انگلی گھماؤ. تو اب اس سے جو ہے وہ پخانا رک جائے گا, چاہے وہ گھماتا تھوڑی دیر ہو جاتا پھر, لیکن وہی ہوا کیا اس کے بعد جب گھر پہنچے تو دباؤ اتنا زور کا ہوا کہ پھر انگلی گھمانے سے کام نہیں چلا, وہ خود ہی گھوم گیا. لہٰذا وہ نماز سجدہ بھی ڈھنگ سے نہیں کرتے. لہٰذا بلکہ جماعت کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے کہ اگر نماز پیشاب پخانے کا زور ہو تو ایسا نہیں کہ امام کو کوسنے دے رہا ہے کہ وہ جلدی کر مجھے پیشاب لگا ہوا ہے. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے پیشاب پخانا کر لیں پھر نماز میں شامل ہو جائے یا نماز اپنی پڑھ لیں. پیشاب جب پیشاب پخانے کا دباؤ ہو تو پہلے اس سے فراغت کر لو پھر نماز پڑھو. عمل نفلیں اور وظیفے اتنے شروع کرو جس کا نباہ ہو سکے, جس کو ہمیشہ کر سکو. حدیث شریف میں ہے کہ نفلی عبادتیں اور وظیفے اتنے کرو کہ جس پر تم نباہ کر سکو, یعنی ہمیشہ کرتے رہو. لیکن نفلیں اور وظیفے شروع کرنے کا جو قاعدہ ہے وہ یہ کہ بغیر کسی شیخ کے پوچھے نہ کرے. شیخ مشیر مربی پیر اور مشیر, اس کے پوچھے بغیر نفلی عبادتیں نہیں کرنی چاہیے. اس سے پوچھ کر کرے, اور جتنا وہ بتا دے چاہے کتنا ہی لذت اور مزہ ہے, جتنا اگر 100 بتایا تو 100 سے 101 نہ کرے. سمجھ گئے نا دادا. اس کے لیے دینی مشیر اور دینی منبی سے مشورہ کر کے کرے. چلو آج یہاں چھٹی دیتے ہیں, باقی انشاءاللہ آئندہ باقی دعوا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالی ہم سب کو معاف فرما دیجئے, فرما بردار ہم سب کو اپنا بنا دیجئے. یا اللہ تعالی, یا اللہ تعالی اپنا خوف ایسا اپنی عظمت ڈال دیجئے کہ ہر گناہ سے ہم بچیں اور ہر لمحہ آپ کو خوش رکھیں, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے عاشقوں میں شامل فرما دیجئے, اپنے اولیاء اللہ کے اخلاق ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ اپنے راستے میں مال کو خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی اچھے اخلاق نصیب فرما, غصے کو ضبط کی توفیق عطا فرما, اور جہاں غصے کا صحیح استعمال ہونا چاہیے وہاں ہم کو استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ تعالی ہر گناہ سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ گناہوں کو پر معافی مانگنے کی بھی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالی ہر گناہ سے حفاظت فرما. اور اگر کمزوری اور بشریت کی وجہ سے اگر ہم آپ کی نافرمانی کریں تو توفیق توبہ دے کر اپنے پیاروں اور دوستوں میں اور محبوبیت کے دائرے میں ہم سب کو داخل فرما, شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے روزے نماز تراویح عبادات قرآن شریف کی تلاوت یا اللہ سب کو قبول فرما. غلطی اور کوتاہیوں کو معاف فرما. یا اللہ تعالی کمی اور کوتاہی کمزوریوں کو معاف فرما. ہم سب کو اللہ والا بنا, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا, یا اللہ ہم سب کو اللہ والا بنا, یا ہم اور ہماری دنیا بھی بنا, ہماری آخرت بھی بنا, رزق کے حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ گناہ کی گندی عادت کو اپنی عبادت اور فرما برداری کی اچھی عادت سے تبدیل فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت عاجلہ کاملہ مستمر عطا فرما. ہمارے دوستوں رشتہ داروں گھر والوں میں بہن بھائیوں خاندان میں جو بیمار ہیں یا اللہ سب کو عافیت عطا فرما. اور جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ جو موجود ہیں جو موجود نہیں ہیں, جنہوں ٹیلی فون سے یا خط سے یا کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے یا جن کے دل میں ہے کہنا کہ یا اللہ سب کی تمام درجات کو پورا فرما. اور شہادت میرے شیخ کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ میرے شیخ کو 120 سال کی عمر صحت عافیت اور طاقت کی فراوانی اور دین کی خدمت کے ساتھ زندگی عطا فرما. اور یا اللہ تعالیٰ ان سے اپنی محبت سیکھنے کی توفیق عطا فرما. اور یا اللہ اللہ والوں کا سایہ اللہ والوں کی شفقت ہمارے سروں پر قائم رکھیے. اور یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ والا بنا دیجیے, ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. یا اللہ رمضان شریف کے مہینے میں آپ اپنے فضل سے ارادہ فرما لیجیے اور ارادہ فرما کر ہم کو اپنے قرب کے مراد آباد تک پہنچا دیجیے, اور ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم صلى الله على النبي الامي برحمتك يا ارحم الراحمين.